السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
وزارت عظمیٰ سے مستعفی نہیں ہوں گا، نواز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں واضح موقف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا،
یوم شہداء کشمیر کے موقع پر آزادی ریلیز کو روکنے کے لیے بھارتی کشمیر میں کرفیو، الدی کی پسند لیڈر گھروں میں نظر بند یا پھر گرفتار. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
اور بین الاقوامی خبروں میں، چین کے انسانی حقوق کے علمبردار قیدی 61 سالہ لیو جیاو بو جمعرات کے روز سرطان کے خلاف جنگ ہار گئے ہیں، لیکن ان کی موت متنازعہ بن گئی ہے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن قطر اور مشرق وسطی کے درمیان تنازع کے حل کے لیے سعودی عرب، کویت اور قطر کے درمیان سفارتی دورے کرنے کے بعد واپس واشنگٹن آ رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق اس مسئلے پر انہیں کوئی بڑی پیش رفت نہیں مل سکی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر اعظم نے پیناما کیس کے سلسلے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے استعفے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
وزیر اعظم نواز شریف نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اپنے منصب سے مستعفی نہیں ہوں گے. وفاقی کابینہ کے جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ وہ کیوں سازشی ٹولے کے کہنے پر استعفی دے دیں. وزیر اعظم ہاؤس کے ایک ترجمان کے مطابق نواز شریف کے وزارت عظمیٰ سے مستعفی نہ ہونے کے فیصلے کا وفاقی کابینہ نے خیر مقدم کیا ہے. پاناما لیکس سے متعلق تفتیش کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی نے رواں ہفتے کے اوائل میں اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی تھی، جس کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے وزراء اور دیگر عہدیدار پہلے ہی جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کر چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے رپورٹ پر یہ پہلا رد عمل تھا. کابینہ کے اجلاس سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ ان کے ذاتی کاروبار کے بارے میں مفروضوں، الزامات اور بہتانوں کا مجموعہ ہے. مسلم لیگ نون کے وزراء کا یہ موقف رہا ہے کہ حکومت کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کی وضاحت کبھی نہیں کی کہ یہ سازش کون کر رہا ہے. دوسری جانب حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کی طرف سے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے. تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بابر اعوان نے کہا کہ اب صرف پی ٹی آئی ہی نہیں بلکہ دیگر سیاسی جماعتیں بشمول تاجر اور وکلا تنظیمیں بھی وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں.
جو نواز شریف کے بارے میں کہا گیا ہے وہی شہباز شریف کے بارے میں کہا گیا ہے. اس لیے نواز شریف استعفا دو، شہباز شریف استعفا دو، اسحاق ڈار استعفا دو. پی ٹی آئی اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتی ہے اپنے موقف میں کہ ہمیں استعفا منظور ہے، نیا وزیر اعظم منظور نہیں ہے، ہمیں نیا الیکشن منظور ہے.
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم اپنی جماعت میں سے کسی اور کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر سکتے ہیں.
کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وزیر اعظم کے لیے ایک منٹ بھی ترس جائے. مجھے خوشی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی کہ آج وزیر اعظم کے استعفی کا مسئلہ اس کے کیبینٹ میں ڈسکس ہوا ہے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے حزب مخالف کے مطالبات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں اور وہ کسی دباؤ میں آ کر مستعفی نہیں ہوں گے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ڈوگرا راج کی فوج کے ہاتھوں مسلمانوں کے مارے جانے کی 86ویں برسی کے موقع پر آزادی کے حق میں ریلیوں کے خدشات کے باعث گرمائی دارالحکومت سری نگر سمیت متعدد شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
جمعرات کو مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے دارالحکومت سری نگر کے بیشتر حصوں اور جنوبی شہر شوپیان میں ایک مرتبہ پھر کرفیو نافذ کر دیا، جبکہ جنوبی وادی کے باقی علاقوں میں سخت حفاظتی پابندیاں عائد کی گئیں. اگرچہ ایسی تدابیر جو عہدیداروں کے مطابق احتیاطی نوعیت کی ہوتی ہیں اختیار کرنا اب ایک معمول بن گیا ہے اور ان کے بقول متنازع علاقے کی صورتحال کی پیش نظر یہ ایک ناگزیر عمل ہے۔ جمعرات کو حالیہ ہفتوں کے مقابلے میں ان پر نسبتاً زیادہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کرایا گیا۔ سرینگر کے پرانے تاریخی شہر میں بدھ کے روز فوج کے ساتھ ایک مقابلے میں مارے گئے ایک عسکریت پسند کے جلوس جنازہ پر حفاظت دستوں کی طرف سے کی گئی پیلٹ فائرنگ کے بعد حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اور پھر اسی علاقے میں مزار شہدا واقع ہے جہاں استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے 13 جولائی 1931 کے شہدا کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے ایک جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حکام نے اس جلسے اور اس طرح کی دوسری تقریبات کو روکنے کے لیے ان جماعتوں کے لیڈروں اور سرکردہ کارکنوں کو ان کے گھروں میں یا پھر پولیس تھانوں اور جیل خانوں میں نظر بند کر دیا۔ کشمیر کے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے جب اپنے گھر سے زبردستی باہر آ کر مزار شہدا کی طرف پیش قدمی شروع کی تو پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ تاہم صوبائی وزیر اعلی محبوبہ مفتی، مخلوط حکومت میں شامل ان کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یا پی ڈی پی سے وابستہ وزراء اور اعلیٰ سول اور پولیس عہدیداروں نے سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ مزار شہدا پر حاضری دی، شہدا کی قبروں پر گلباری کی اور فاتحہ پڑھی۔ حزب اختلاف میں بھارت نواز جماعتوں کے قائدین کو بھی ایسا کرنے کی اجازت دی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں رسمی لباس زیب تن کیے پولیس اہلکاروں نے شہدا کو سلامی دی۔ اس موقع پر اپنے مختصر کتاب میں محبوب مفتی نے کہا کہ 13 جولائی 1931 کے دن 22 کشمیری مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ جمہوریت کے قیام اور ریاست کو خوشحال بنانے کے لیے پیش کیا تھا۔ انہوں نے آپسی بھائی چارے، مذہبی رواداری اور امن و آشتی پر مبنی کشمیریت کو ہر حال میں زندہ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریبات میں پی ڈی پی کی حلیف جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزراء نے حصہ نہیں لیا، کیونکہ اس کا استدلال ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ کا دور حکومت غیر منقسم کشمیر کا سنہری دور تھا۔ اقلیتی کشمیری پنڈت فرقے نے جموں میں چھوٹی چھوٹی تقریبات کا انعقاد کیا لیکن مختلف انداز میں اور ایک متضاد سیاسی نظریے کو لے کر۔ استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے ان تمام بیانات، دعووں، الزامات اور مفروضوں کو رد کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ 1931 میں 22 کشمیری مسلمانوں نے جموں کشمیر کی مکمل آزادی کی خاطر اپنی جانیں دیں اور یہ تحریک اب بھی جاری ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن امیر قطر شیخ بن حمد الثانی سے ملاقات کے بعد جمعرات کے روز واپس واشنگٹن آ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے وہ سفارتکاری کی جو بظاہر بہت کم کامیابی حاصل ہوئی جو انہوں نے 4 عرب ملکوں کے دورے کے درمیان تنازع کو ختم کرنے کی غرض سے کی تھی۔ ٹیلرسن نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے اپنی حتمی ملاقات کے بعد واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے اخباری نمائندوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ بدھ کے روز انہوں نے جدہ میں سعودی عرب، مصر، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے لیڈروں سے ملاقات کے بعد قطری رہنماؤں سے بات چیت کی تھی۔ اپنے 4 روزہ دورے میں ٹیلرسن نے قطر، سعودی عرب اور کویت کے درمیان کئی دورے کیے جن کا مقصد ان کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنا تھا۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعرات کو فرانس پہنچ گئے ہیں جہاں وہ فرانس کے صدر سے دو طرفہ اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
فرانس کے دورے پر روانہ ہونے سے قبل بدھ کو صدر ٹرمپ نے کہا کہ وائٹ ہاؤس اپنے معمولات کے مطابق کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ ان کے بیٹے کی روسی وکیل سے ملاقات کے تازہ انکشاف نے کوئی بحرانی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ تازہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ جونیئر نے مخالف ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے روسی وکیل سے ملاقات کی تھی۔ ٹرمپ جونیئر نے اپنے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے اس ملاقات کے بارے میں اپنے والد کو مطلع نہیں کیا تھا۔ ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کے اس طرح کے اقدامات کے بارے میں واشنگٹن آئے ہوئے ایک غیر ملکی سیاح نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، بیلجیم کا یہ سیاح کہہ رہا ہے کہ میرے خیال میں یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ انتخابی ٹیم کو اس کا احساس نہیں ہوا کہ وہ اپنے ملک کی سیاست اور انتخابات کے سلسلے میں غیر ملکی وکیل سے رابطہ کر رہا ہے۔ روڈ آئیلینڈ سے آئی ہوئی ایک سیاح کا کہنا ہے،
I definitely think there's something there. I don't think that anything he says holds merit.
جینی لیئر مور کہہ رہی ہیں کہ یقیناً کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہے اور ان باتوں کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. سچ تو یہ ہے کہ جہاں سے دھواں نکلتا ہے وہاں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے ایسے تمام الزامات کی بھرپور تردید کی ہے کہ ٹرمپ انتخابی ٹیم کا روس کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ تھا، جبکہ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ روسی صدر پیوٹن امریکی انتخابی مہم میں مداخلت کی ہدایت کر رہے تھے. اس سلسلے میں متعدد تحقیقات جاری ہیں اور ان کے نتائج کا امریکی عوام کو انتظار ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کا دفاع کیا. اس انٹرویو میں انہوں نے اپنے بیٹے کی روسی وکیل سے ملاقات کو بھی حق بجانب قرار دیا. اس انٹرویو کے مندرجات پر مبنی وائس آف امریکہ کے نام نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر اسد نذیر.
بدھ کو کرسچین براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے روسی صدر پیوٹن سے بڑے اچھے تعلقات ہیں.
But I do believe it's important to have a dialogue, and if you don't have a dialogue, it's a lot of problems for.
میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ بات چیت جاری رکھی جائے، کیونکہ اس کے بغیر ہم دونوں ملکوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس لیے مذاکرات بے حد ضروری ہیں. ٹرمپ نے اس انٹرویو میں امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں خبروں اور تحقیقات کو وچ ہنٹ قرار دیا، جبکہ انہی کے نامزد کردہ ایف بی آئی کے سربراہ کرسٹوفر رے نے سینٹ کی کمیٹی کے روبرو اس تحقیقات کے بارے میں صدر ٹرمپ کے اس مفروضے سے اختلاف کیا.
My loyalty is to the Constitution, to the rule of law, and to the mission of the FBI, and no one asked me for any kind of loyalty oath.
میں آئین، قانون کی حکمرانی اور ایف بی آئی کے مشن کی پاسداری کروں گا، اور اس عمل کے دوران کسی نے بھی مجھ سے کسی قسم کے وعدے کی قسم اٹھانے کے لیے نہیں کہا. مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی ایسا نہیں کیا جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی ای میلز نے وائٹ ہاؤس کو دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے. حزب مخالف ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر ٹیم کین کہتے ہیں،
Nothing is proven yet, but we're now beyond obstruction of justice in terms of what's being investigated.
اب تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا ہے، لیکن تحقیقات جس طرح بڑھ رہی ہیں اس سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ، جھوٹے بیانات اور امکانی طور پر غداری کے اشارے مل رہے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے کچھ ارکان نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کہتے ہیں،
I supported Bob Mueller being appointed special counsel, and I think we need to let him and his team and our investigators here.
روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات کے لیے باب مولر کی تعیناتی کی میں نے حمایت کی تھی. میرے خیال میں ان کو اور ان کی ٹیم کو تحقیقات کا پورا موقع ملنا چاہیے. وی او اے کے پروگرام انکاؤنٹر میں تجزیہ کار جان فرنٹیئر کا کہنا تھا کہ روسی مداخلت کے بارے میں جاری تحقیقات سے صدر کی مقبولیت میں کمی آئی ہے.
When he fired Jim Comey, he went down and he's sitting at about 40% now. Those are things that are not helping the president.
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جم کومے کو برخاست کر دیا گیا اور صدر کی مقبولیت بھی اب صرف 40% رہ گئی ہے. اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں صدر کے حق میں نہیں جاتی. مبصرین کا خیال ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے ریپبلکن پارٹی کے کئی اہم پروگرام تعطل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور سے اوباما کیئر کی جگہ صحت کے نئے منصوبے کی منظوری کھٹائی میں پڑتی جا رہی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
چین کے انسانی حقوق کے علم بردار قیدی 61 سالہ لیو جیاؤ بو جمعرات کے روز سرطان کے خلاف جنگ ہار گئے، لیکن ان کی موت متنازعہ بن گئی ہے. نوبیل انعام یافتہ لیو، جنہوں نے پچھلے 8 سال ضمیر کے قیدی کی حیثیت سے گزارے، شینیانگ کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے. شینیانگ کے جوڈیشل بیورو نے لیو کی موت کا سبب جسم کے متعدد اعضاء کے ناکارہ ہونے کو بتایا ہے. انسانی حقوق گروپ نے اس دانشور نقاد کو ان کے جمہوری نظام کے لیے خدمات کی تعریف کی ہے، ساتھ ہی بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ان کی موت کی تحقیقات کروائیں. رائے عامہ کے ایک نئے جائزے میں 41% امریکیوں کا کہنا ہے کہ انہیں انٹرنیٹ پر ہراساں کیے جانے کا تجربہ ہوا ہے. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق تازہ اعداد و شمار سن 2014 میں لیے گئے جائزے کے اعداد و شمار کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اس وقت 35% امریکیوں کا کہنا تھا کہ انہیں آن لائن ہراساں کیا گیا ہے. سروے میں تقریباً دو تہائی نے کہا ہے کہ انہوں نے کسی اور کو آن لائن ہراساں کیے جانے کے واقعات دیکھے ہیں۔ ہراساں کیے جانے کے واقعات میں سب سے نمایاں ناپسندیدہ ناموں سے پکارا جانا ہے۔ ہراساں کیے جانے کے دیگر واقعات میں جان بوجھ کر شرمسار کرنا، جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا اور جنسی طور پر ہراساں کیا جانا شامل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 22% امریکیوں یا لگ بھگ ہراساں کیے جانے کے تجربے سے گزرنے والوں کی نصف تعداد کا کہنا ہے کہ انہیں غیر شائستہ ناموں سے پکارا گیا یا جان بوجھ کر شرمسار کیا گیا اور بات اس سے آگے نہیں بڑھی۔ خواتین کی نسبت مردوں کو زیادہ ہراساں کیا گیا۔ سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زیادہ تر ہراساں کیا جانا سیاسی نظریات، نسل یا صنف کی بنیاد پر تھا۔ اس تجربے سے گزرنے والے ایک شخص کا کہنا تھا کہ اس کی کسی شخص کے ساتھ سیاسی بحث چل نکلی اور دونوں کے نظریات متصادم تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے دھمکی دی کہ وہ اس کے متعلق معلومات اکٹھی کر کے وائرل کر دیں گے۔ جب اس نے ان سے کہا کہ وہ عفریت ہیں تو جواب میں انہوں نے اسے جسمانی طور پر اعذاب پہنچانے کی دھمکی دی۔ بالغ افراد کے لیے سماجی رابطوں کی ویب سائٹیں ہراساں کیے جانے کا سب سے بڑا فورم ہیں۔ 58% نے کہا کہ انہیں سوشل میڈیا پر ہراساں کیا گیا، جبکہ نصف کا کہنا تھا کہ انہیں کسی اجنبی فرد نے ہراساں کیا۔ سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہراساں کیے جانے کا ایک زور پکڑتا رجحان ڈاکسنگ کہلاتا ہے، جس کے معنی ہیں کہ کسی کی ذاتی زندگی سے متعلق معلومات اس کی مرضی کے بغیر جاری کرنا۔ دوسری قسم ٹرالنگ ہے، جس میں کسی کو اشتعال دلایا جاتا ہے یا کسی کے اکاؤنٹ تک غیر قانونی رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ اور ہراساں کیے جانے کی ایک اور ابھرتی ہوئی شکل سویٹنگ ہے، یعنی کسی کے گھر پر کسی فرضی ہنگامی صورتحال کی اطلاع دے کر پولیس کو اس شخص کے گھر بھیجنا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چار خود کش بمباروں نے نائجیریا کے شہر مادوگوری میں حملے کیے ہیں، جن میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بدھ کے روز کہا کہ زیادہ تر ہلاک ہونے والے شہری ملیشیا کے تھے، جو سیکیورٹی چوکیوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے داعش تخلیق کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں 20,000 افراد ہلاک کر دیے ہیں اور قریباً لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ برفانی علاقے انٹارکٹیکا میں گلیشیئر کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا ہے۔ بدھ کے روز سائنسدانوں نے بتایا کہ گلیشیئر کے ٹوٹنے سے اس براعظم کے گرد سفر کرنے والے بحری جہازوں کے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا۔ سائنسدانوں کا تخمینہ ہے کہ الگ ہونے والے ٹکڑے کا وزن 1 ٹریلین ٹن اور اس کا رقبہ 5,800 مربع کلومیٹر ہے۔ روسی حکام نے اندیا دیا ہے کہ وہ ایسے تھرمر نیوکلیئر میزائل لانچ سسٹم کی تیاری کر رہے ہیں جسے ایک ریل گاڑی میں خفیہ طور پر رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روس ایسے جوہری میزائل بھی تیار کر رہا ہے جو برطانیہ سے دگنی سائز کے ملک کو چند سیکنڈ میں صفائے ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس ریل گاڑی سے داغے جانے والے جوہری میزائل دنیا بھر میں کسی بھی مقام کو ہدف بنا سکیں گے۔ روس نے یہ اعلان بھی کیا کہ روس جوہری میزائل کی تیاری شروع کر چکا ہے۔ اس میزائل کے ذریعے بیک وقت 10 جوہری میزائل داغے جا سکیں گے، جو کسی بھی سائز کے ملک کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے بدھ کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر چھاپہ مار کر 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے خود پر حملہ ہونے کے بعد فائرنگ کی۔ یہ واقعہ جنین پناہ گزین کیمپ میں الصبح پیش آیا اور اس کاروائی میں کسی اسرائیلی فوجی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پولینڈ کے قدامت پسند حکمران جماعت نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا ہے جس میں قانون سازوں کو ججوں کی تعیناتی کا اہم کردار دیا گیا ہے۔ حزب اختلاف اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے عدالتی نظام میں سیاسی مداخلت میں اضافہ ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ روس کے سرکاری وسائل سے چلنے والے ریڈیو سپوٹنک نے واشنگٹن ڈی سی کے اندر نشریات شروع کر دی ہیں۔ ادارہ اس توقع کے ساتھ نشریات شروع کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ امریکیوں تک آواز پہنچائی جا سکے۔ ان نشریات کو متبادل خبروں یا الٹرنیٹو نیوز کا نام دیا گیا ہے۔ سپوٹنک کے مطابق اس نے روایتی میڈیا سے ہٹ کر اقلیتی نظریات کو آواز دی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ایجنڈے کی حامی ہیں۔ تاہم وائس آف امریکہ کے ڈینیل شرف نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ نقاد سپوٹنک کو کریملن کے پروپیگنڈے کے آلے کے طور پر دیکھتے ہیں جس کا مقصد مغربی اداروں کو نقصان پہنچانا ہے. روس کے سپوٹنک ریڈیو نے بتایا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کے علاقے میں اس کی نشریات امریکی شہریوں کو ان کی آواز سننے کا موقع فراہم کریں گی. منڈیا گورشل سپوٹنک ریڈیو کی واشنگٹن میں بیورو چیف ہیں. ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے ہمارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ہمیں نہیں سنا ہے, اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں خبریں دے رہے تھے انہوں نے کبھی بھی ہماری بات سننے کی زحمت نہیں کی. ریڈیو سپوٹنک اور روس کے وسائل سے چلنے والے دیگر ذرائع ابلاغ کا دعویٰ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف نظریات کو فروغ دیتے ہیں, نہ کہ کریملن کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں. تجزیہ کار رابرٹ اورٹنگ, جنہوں نے کریملن میڈیا کا مطالعہ کیا ہے, وہ اس سے عدم اتفاق کرتے ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ آخر ان نشریات کا کوئی مقصد تو ہوگا, اور عمومی طور پر مقصد روس کی خارجہ پالیسی کا فروغ اور ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچانا ہے, امریکہ کے لوگوں کے اپنے ہی اداروں پر اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہے. سپوٹنک نے گزشتہ مئی میں وائٹ ہاؤس سے اپنے نمائندے اینڈریو فینبرگ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا, جس کے بعد وہ اس کے سب سے بڑے نقاد بن کر سامنے آئے ہیں. اینڈریو فینبرگ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ یہ پروپیگنڈا ہے. یہ خیال کہ کارپوریٹ میڈیا ان کو ہدف بنا رہا ہے بالکل لغو ہے. وہ آدھے سچ اور بعض جگہوں پر پورے جھوٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. سپوٹنک اینڈریو کی تنقید کو ایک ناخوش سابق ملازم کہہ کر مسترد کرتی ہے. سپوٹنک کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اقلیت کی آوازوں کو اہمیت دیتا ہے, اور اس کا مقصد امریکی اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا اور نہ ہی کریملن کے حق میں پروپیگنڈا کرنا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. اقوام متحدہ میں بچوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے ادارے چلڈرنز فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ یمن, صومالیہ اور جنوبی سوڈان میں غذائیت کی کمی کے شکار بچوں میں ہیضے اور اسہال کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں بچوں کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے. یونیسیف کی جانب سے جاری کردہ اعداد شمار کے مطابق ان تینوں ملکوں میں تقریباً 47 لاکھ بچے غذائیت کی کمی کے شکار ہیں. یونیسیف کے ترجمان کرسٹوفر بولینک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان میں سے 10 لاکھ سے زیادہ بچے غذائیت کی شدید کمی کے شکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غذائیت کی کمی کے شکار بچوں کی ہلاکت کے امکانات متوازن غذا لینے والے بچے کے مقابلے میں 9% زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ایسے ملکوں میں جہاں غیر متوازن غذائیت کی وجہ سے بچے زیادہ کمزور ہیں اور صاف پانی تک ان کی رسائی نہیں ہے, ان میں ہیضے اور اسہال کی بیماری بڑھ رہی ہے جو انتہائی پریشان کن ہے. یونیسیف کا کہنا ہے کہ سوڈان میں گندے پانی کی وجہ سے پھوٹنے والی اسہال کی بیماری بھی باعث تشویش ہے, جہاں وزارت صحت کے مطابق 400 سے زیادہ بچے اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں. یونیسیف کا کہنا ہے کہ ان ممالک میں ہیضے اور اسہال پر قابو پانے کے لیے ادارے کو مزید فنڈ کی ضرورت ہے. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تیزاب چہرے پر پھینکا جاتا ہے اور روح تک جل اٹھتی ہے. چہرہ شاید پلاسٹک سرجری یا کسی اور جدید ٹیکنالوجی سے بدل دیا جاتا ہو, لیکن شخصیت کی بکھرتی کرچیاں کبھی سمیٹی نہیں جا سکتی. آئینہ سچ بولتا ہے, لیکن اس کے ہر سچ پر روح زندگی بھر چلنی ہوتی رہتی ہے. موت آتی نہیں اور خوشیاں ریت کی طرح بند مٹھی سے دبے پاؤں نکل جاتی ہیں. یہ ان خواتین کے درد کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو اکثر انتقام لینے کے نتیجے میں تیزاب پھینکے جانے کے واقعات کا شکار ہو جاتی ہے. جنوبی ایشیائی ممالک, خاص کر پاکستان, بھارت اور بنگلہ دیش میں تو ایسے واقعات عام ہی ہیں, لیکن اب برطانیہ بھی پیچھے نہیں رہا. ریشم خان مشرقی لندن میں مقیم ہے. یہ واقعہ ہے پچھلے ماہ جون کی 21 تاریخ کا. اس دن ان کی 21ویں سالگرہ بھی تھی. وہ اپنے کزن جمیل مختار کے ہمراہ یونیورسٹی سے گھر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک شخص نے ان کے چہرے پر بے دردی سے تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا. تیزاب سے ریشم کے ساتھ ساتھ جمیل بھی پوری طرح جھلس گئے۔ ریشم مانچسٹر میٹ یونیورسٹی میں بزنس مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ ماڈلنگ بھی ان کا شوق ہے۔ اس شوق کی ایک بڑی وجہ ان کی خوبصورتی بھی تھی۔ جمیل مختار کا کہنا تھا کہ درد کی شدت اتنی تھی کہ ہم دونوں گاڑی سے نیچے اتر کر مدد تلاش کرنے لگے، لیکن 45 منٹ تک کوئی بھی ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ پھر ایک شخص اچانک فرشتہ بن کر آیا اور اس نے ہمیں اسپتال پہنچایا۔ علاج کے دوران جمیل کومے میں چلے گئے، جبکہ ریشم خان کا خوبصورت چہرہ ہمیشہ کے لیے داغدار بن گیا۔ مناسب علاج اور دیکھ بھال کے سبب ریشم جسمانی طور پر تو صحت یاب ہو رہی ہے، لیکن نفسیاتی طور پر الجھ گئی۔ ریشم خان نے اپنے اوپر گزرنے والی قیامت کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کیا، جیسے دی سن، انڈیپینڈنٹ، میرر، ڈیلی میل نے ہی انہیں کوریج نہیں دی بلکہ سعودی اخبار، عرب نیوز اور پاکستانی روزنامے دی نیوز نے بھی ان پر گزرنے والے واقعے کو شیئر سرخیوں میں شائع کیا ہے۔ ریشم نے سوشل میڈیا پر حادثے سے پہلے کی بھی اپنی کچھ تصاویر شیئر کی ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ پھر سے کام شروع کرے گی، تعلیم بھی مکمل کرے گی اور وہ ایک بار پھر خوبصورت لگے گی، جس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا۔ ریشم کے کزن مختار کا کہنا ہے کہ ریشم پراعتماد لڑکی ہے۔ اس برس وہ بزنس شروع کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی شناخت چھین لی گئی ہے اور انہیں پھر سے اپنی یہ شناخت بنانا ہوگی۔ دوسری جانب لندن میٹروپولیٹن پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ اس واقعے سے متعلق پولیس کا کہنا ہے کہ یہ نسلی تعصب پر مبنی حملہ ہے۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں حکام نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کی انتظامیہ کو تجویز دی ہے کہ بے نامی اکاؤنٹس کے معاملے سے نمٹنے کے لیے مقامی طور پر پاکستانی شہریوں کے فیس بک اکاؤنٹس کو ان کے موبائل فون نمبر کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ پاکستان میں حالیہ مہینوں میں ایسی کئی شکایات سامنے آئیں کہ بعض افراد سماجی رابطے کی ویب سائٹس، خاص طور پر فیس بک پر جعلی اکاؤنٹس بنا کر ان پر مبینہ طور پر توہین آمیز اور نفرت انگیز مواد پوسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری خبرساں ادارے اے پی پی نے ٹیلی مواصلات کے شعبے کے نگران ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ فیس بک نے مبینہ طور پر توہین آمیز مواد کے معاملے سے متعلق فوری طور پر کاروائی کے لیے ایک فوکل پرسن مقرر کیا ہے جو پی ٹی اے کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ پی ٹی اے کے عہدیدار نے مزید کہا کہ فیس بک پر اکاؤنٹ ای میل کے ذریعے ہی کھولا جا سکتا ہے، اور ان کے بقول اگر تمام موجودہ فیس بک اکاؤنٹس کی موبائل فون کے ذریعے تصدیق کی جاتی ہے تو جعلی اکاؤنٹس کے معاملے سے نمٹا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تمام موبائل فون نمبر بایو میٹرک سسٹم کے تحت تصدیق شدہ ہیں۔ فیس بک انتظامیہ کی طرف سے تاحال اس تجویز پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن یہ تجویز ایک ایسے وقت سامنے آئی جب گزشتہ ہفتے ہی فیس بک کے نائب صدر جوئل کپلن نے اسلام آباد کے دورے کے دوران وزیر داخلہ چودھری نثار سے ملاقات کی تھی۔ انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیم بائٹس فار آل کے عہدیدار ہارون بلوچ نے کہا کہ جعلی اکاؤنٹس پر تو ضرور نظر رکھنی چاہیے، لیکن انہیں خدشہ ہے کہ ان کے بقول حکومت اس کو جواز بنا کر ان افراد کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے جو سماجی میڈیا پر مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
مجھے اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کی انٹینشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جو پاکستان میں جو کریٹیکل ایشوز ہیں اس پر بات کرتے ہیں، یا پاکستان کی یا اسٹیٹ کی کچھ ایسی پالیسیز ہیں جن پر سوالات کرتے ہیں اور جو کہ گورنمنٹ کو پسند نہیں ہے، اور گورنمنٹ میرے خیال میں فیک اکاؤنٹ کی بجائے ان لوگوں کو پکڑے گی، جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن ہے وہ آئندہ دنوں میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتی۔
دوسری طرف حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت آزادی اظہار کا احترام کرتی ہے اور صرف انہیں افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے جو سماجی میڈیا پر مبینہ طور پر ایسا مواد پوسٹ کرتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہمارے آج کے اس شو کے ایڈیٹر تھیں مدثر منظر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر اسکپ سسک۔ خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔